الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله عز وجل وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ پچھلی نشستوں میں کہ یہ ابتدائی جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا، یہ دو بڑی اہم عبادات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. ایک عبادت حج کی عبادت ہے، حج بیت اللہ، اور دوسری عبادت جو ہے وہ قربانی کی ہے. تو الحمدللہ آج سے پہلے جو دو نشستیں جمعے کی ہماری ہوئی ہیں، وہ پہلی عبادت حج بیت اللہ اس پر مشتمل تھی. اور اگر آپ کے ذہنوں میں مضامین تازہ ہوں کہ ہم نے الحمدللہ عشرہ ذی الحجہ، اس پہلے ابتدائی جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اس کی اہمیت کو بھی سمجھا تھا، اس کی عظمت کو بھی سمجھا تھا، اور ان 10 دنوں میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئے تھے. پھر حج بیت اللہ کی جو فرضیت ہے، اس کی اہمیت، اس کو بھی ہم نے سمجھا. حج کس پر فرض ہوتا ہے اور صاحب استطاعت کون ہوتا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں تھیں تفصیل سے. اور پھر پچھلی نشست میں ہم نے حج کے جو بھی مناسک ہیں، اس کا فلسفہ، اس کی فلسفی اور ثمرات حج، اس موضوع پر گفتگو کی تھی الحمدللہ. اب ارادہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جو اب دو نشستیں ہماری آج کی اور اگلی وہ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس میں جو دوسری عبادت ہے قربانی، اس پر انشاءاللہ ہم کچھ گزارشات کو قرآن و سنت سے سمجھیں گے. یہ قربانی کے حوالے سے سوال کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قربانی کا عمل پیش کر رہے تھے، تو سوال کیا کہ ما ہاذی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے حکم پر قربانی کا عمل ہر سال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی حکمت سے آگاہ فرمائی کہ قربانی کی جو ہے وہ حکمت کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی یہ نبی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو داستان عظیمت ہے، حیات مبارکہ ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جو کہ امتحانات کا ایک تسلسل ہے، اور امتحانات کے تسلسل میں بڑے بڑے امتحانات سے گزار کر ایک بڑا کڑا امتحان ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا، کہ جمع سال بیٹے، اور وہ بھی پہلوٹی کے بیٹے، پہلے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، ایک آزمائش تھی، ذبح کرانا مقصود نہیں تھا اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ذبح کرنے کا حکم آیا، اور اپنے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو. وہ الگ بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے وہ جانور مینڈا بھیجا اور وہ ذبح ہوا، اور یہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ عمل ہے قربانی کا اللہ کی محبت میں، یہ اتنا محبوب ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت پر عمل کا جاری فرما دیا، اور اسی کی یاد میں، اسی سنت کی یاد میں الحمدللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ایک جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جانور کا پیش کیا جانا، اس پر چھری کا چلانا اور خون بہانا اور گوشت خود بھی کھانا اور تقسیم کرنا، اس کے پیچھے اصل میں وہ داستان عظیمت ہے کہ جو کہ ہمیں یاد عموماً نہیں رہتی ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے تسلسل میں ایک کلائمیکس تھا، لیکن اس قربانی سے پہلے کے جو بھی امتحانات تھے وہ کون سے تھے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ لہٰذا آج انشاءاللہ اسی پر کچھ گفتگو ہے، آغاز کرتے ہیں اور پھر کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے، اس میں مقام ہے سورہ نحل، اور اس کی ابتدائی تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 120 سے لے کر 123 تک، یہ تین آیات ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ رب کائنات کا ارشاد ہے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی عظمت کا پہلو نوٹ کیجئے سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی امت اصل میں کہتے ہیں ہم مقصد گروہ کو، اور کئی افراد پر مشتمل ایک امت ہے کہ جو کہ ہوتی ہے، لہذا وہ کام کے جو کئی افراد مل کے کریں وہ سمت تھے اللہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے ان کے اندر۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی شخصیت کے بارے میں کہ یہ بڑی ورسٹائل پرسنالٹی ہے اور یہ اپنی ذات میں انجمن ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کا کام ایک اکیلا شخص ہے کہ جو کہ کر رہا ہوتا۔ تو یہی کیفیت ہے کہ ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ قانتا للہ حنیفا، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے اور بالکل یکسو ہو جانے والے تھے اللہ کے لیے۔ اور ولم یکو من المشرکین، جب بھی قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ سند ہے، سرٹیفیکیشن اللہ کی طرف سے لازمن آتی ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اصل میں یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی قرآن مجید میں ہم دو مرتبہ یہ سورہ نساء میں الفاظ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ ہر زمانے میں ایک نیا بھیز بدل کر یہ آتا ہے اور لوگ لاشعوری طور پر اس شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اس کے اتنے شیڈز ہیں، اتنی اس کی قسمیں ہیں۔ تو بہرحال جو شرک سے بچ گیا واقعتاً، اس کی ہر قسم سے شیڈ سے بچ گیا، تو اس نے واقعتاً کمال کر دیا، اور وہ یہ سند دیے جانے کے لائق ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور پر آئی کہ ولم یکو من المشرکین، کبھی کہیں آتے ہیں وما کانا من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ پھر ایک اور عظمت کا پہلو بیان کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ شاکر لانعمی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے، شکر کرنے والے تھے۔ یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ مومن کو اگر حاصل ہو جائے کہ اللہ کی نعمتوں پر وہ شاکر ہو جائے، وہ شکر کرنے والا ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ دیتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، تم شکر بجا لاؤ اللہ اور دے گا تمہیں، اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا کہ شاکر لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے، شکر گزار تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ فرمانے کہ ہم نے انہیں چن لیا، چوزن پیپل، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ہو گئے، اور انہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اللہ فرمانے کہ ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں دیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں تو ہمارے نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو بہرحال عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 123 میں سورہ نحل کی جو ملت ابراہیمی ہے اس کے حوالے سے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ثم اوحینا الیک، پھر نبی ہم نے آپ کی طرف یہ حکم بھیجا، آپ کی طرف یہ وحی کی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیمی کی جو ہے وہ اتباع کیجئے، ان کو فالو کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی، آپ کے طریقے کی، آپ کی ملت کی آپ پیروی کیجئے۔ اور وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو حنیفہ یکسو تھے اپنے اللہ کے لیے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت یہ دیکھیے کہ آپ کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا۔ اور اس حوالے سے یہ ملت ابراہیمی جو بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، تو یہ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسلم یعنی تم جھک جاؤ، اسلام کے معنی اصل میں کیا ہوتے ہیں، اس کے لغوی معنی جھکنا، ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ لہٰذا جب جب زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا جھکنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، میں جھکتا ہوں رب العالمین کے حضور، جو جہانوں جہان والوں کا رب ہے، اس کے سامنے اس کے حکم پر میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں۔ یہ ہے ملت ابراہیم، اور یہی وہ تقاضا ہے کہ جو ہم سے کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے۔ مطلب کیا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آئے قرآن کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ قال اسلمت لرب العالمین، ہماری زبان سے بھی یہ نکلنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے مزید ملت ابراہیم کے حوالے سے ہمیں یہ بیان فرمائی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کون ہوگا کہ جو ملت ابراہیمی سے روگردانی اختیار کرے مگر وہی کہ جو کہ اب جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈالا۔ انتہائی کوئی بیوقوف ہوگا کہ جو کہ ملت ابراہیمی کی پیروی سے انکار کرے۔ تو مزید ایک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کے حوالے سے یہ تاکید ہے کہ جو کہ فرما دی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اس کی چند چھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ بھی جب تمام امتحانات میں پورے اترے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے تین القابات سے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اور یہ تین القابات جو ہیں یہ تین نسبتوں سے ہیں۔ پہلا لقب ہے خلیل اللہ کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے، اور یہ اللہ کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب ملا کہ وہ اللہ کے دوست قرار پائے۔ یہ خلیل اللہ، یہ خلیل اصل میں نکلا ہے خلل سے، یعنی ایسی محبت کسی محبوب کی کہ جو دل میں خلل ڈال دے، اتنی گہری ہو جائے کہ دل میں وہ خلل ڈال دے، اتنا جو ہے وہ پیوست ہو جائے اپنے محبوب کی دوستی۔ لہٰذا یہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی نسبت سے یہ لقب آیا کہ وہ اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے۔ پھر انبیاء کی نسبت سے آپ کو دوسرا لقب دیا گیا ابو الانبیاء، یعنی آپ انبیاء کے جو ہے وہ والد، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پھر کئی انبیاء ہیں کہ جو کہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے تو آخری نبی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے اور 12 نسلی قبائل، اور اس میں ہزاروں انبیاء ہیں کہ جو کیا ہے۔ اس نسبت سے انبیاء کی نسبت سے آپ کا لقب پایا ابو الانبیاء, اور پھر لوگوں کی نسبت سے آپ کو تیسرا لقب ملا امام الناس کا. انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں علیہ السلام. اور یہ امامت کا منصب بڑا اہم ہوتا ہے, لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا یہ منصب ہوتا ہے کہ شریعت کے احکامات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی جائے, انہیں گائیڈنس فراہم کی جائے. تو یہ تین القابات ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت میں وہ ہمیں روایت میں جب وہ ملتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری داستان حیات امتحانات سے پر تھی, بڑے بڑے امتحانات. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَ. اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑی باتوں میں, بڑے بڑے امتحانات میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنَ, تو وہ تمام امتحانات میں پورے ہوتے. اب یہ جو امتحان ہے اس کا تصور کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ دنیا میں جو ہماری آمد ہے تو یہ ہے امتحان کے لیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں زندگی اور موت کا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی اللہ کہ جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا, کیوں؟ کہ تاکہ وہ تمہارا ایگزام لے, تمہارا امتحان لے, تمہاری ابتلا کرے کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین ہے. لہٰذا یہ عمل کو جانچا جا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں, محدود زندگی میں ایک کڑا امتحان ہے کہ جو کہ میرا اور آپ کا چل رہا ہے. اور یہ جو امتحان دنیا میں ہوتے ہیں تو یہ دو اعتبارات سے ہوتے ہیں بندہ مومن کے. ایک فکر و نظر کا امتحان ہوتا ہے یا نظریاتی سطح کا امتحان ہوتا ہے, اور ایک عملی امتحان ہوتا. یہ ورلڈلی ایجوکیشن میں بھی یہ دو ہی طرح کے امتحان سب ہم طالب علمی کے طور سے گزر چکے ہیں یا کچھ گزر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک امتحان کون سا ہوتا ہے, تھیوری کا امتحان ہوتا ہے, اور ایک امتحان پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اسی اعتبار سے دو امتحانات اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو ہے وہ لیتے ہیں, ایک نظریاتی سطح کا امتحان, فکر و نظر کا امتحان کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان دنیا کی جو اٹریکشن ہے اس کو جو ہے وہ اس کا دل دادا ہو جاتا ہے, یا اس دنیا کے ظاہر کو پہچان کر اور اس کی حقیقت کو جان کر اللہ سبحانہ و تعالی کا ہو کے رہ جاتا ہے. نظریاتی سطح پر وہ کس کا حکم مانگتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کا, یا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں کسی کو جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر اوپر کرتا ہے. لہٰذا یہ جانچ ہوتی ہے فکر و نظر کے امتحانات اس سے, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک تسلسل ہے, انشاءاللہ وہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور دوسرا پھر امتحان ہوتا ہے عمل کا امتحان, اور عمل کے امتحان میں یہ جانچا جاتا ہے کہ انسان اپنی جان, اپنا مال, اپنے اوقات, اپنے جو بھی وسائل ہیں وہ کس کی محبت میں جو ہے وہ لگاتا, اللہ کی محبت میں یا دنیا اور دنیا داری یا دنیاوی رشتوں کی محبت میں. لہذا یہ جانچ ہوتی ہے عملی امتحانات میں. انشاءاللہ یہ عملی امتحانات کا جو تسلسل ہے وہ اگلی نشست میں, اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آئیے ذرا جو فکر و نظر اور نظریاتی سطح کے امتحانات ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے وہ کون کون سے لیے گئے. دیکھیے سب سے پہلے نوٹ کیجیے, ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں, جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے, عراق کا علاقہ ہے, اور عراق کا جو ایک شہر ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو گھرانہ کون سا تھا, باپ کون تھا؟ آزر. اور آزر کے حوالے سے ہمیں ہمارے ذہنوں میں بات ہے کہ یہ کون تھا, یہ بت تراش تھا, اپنے ہاتھوں سے بت مٹی کے بنا کے اور جو ہے وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تھا اور پوجا پاٹھ ہے کہ جو کہ ہوتی تھی. اور یہ آزر اپنے علاقے کا پنڈت بھی تھا, اور پنڈت کی جو پروٹوکالز ہوتے ہیں اپنے علاقے میں وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے, ہمارے ذہنوں میں ہیں, کس طرح سے وہ حلوے مانڈے ہیں اور ہر طرح کی آسائشوں کا معاملہ ہے. یہ پنڈت کی جو بھی سیٹ ہے اس میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ والد کی سیٹ بالکل تیار تھی. یہ مفت کے حلوے مانڈے, یہ پروٹوکالز اور یہ آسائشیں یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی مل سکتی ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا کہ یہ غور و فکر کے نتیجے میں یہ اس بات پر پہنچ چکے تھے کہ جو میرا یہ باپ ہے یا جو میرے باپ کا عقیدہ ہے وہ باطل ہے. یہ جو معبودان باطل ہیں کہ جن کے سامنے یہ سجدے کیے جا رہے ہیں اور ان کی پوجا پاٹھ کیے جا رہے ہیں, یہ تو کوئی نفع نقصان کے اختیار ہی نہیں رکھتے, اور میرا رب وہ ہے کہ جو کہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور جو اصل پالنہار اور روزی رسا ہے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام فطرتاً موحد تھے اور توحید پر گامزن تھے, اور آپ کا خاصہ یہ تھا کہ یہ توحید کا سفر بھی لوگوں کو کراتے تھے. ابھی اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو لہٰذا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس ماحول میں انسان آنکھ کھولتا ہے تو وہ اسی ماحول میں رچ بس جاتا ہے. یعنی بچپنا جس گھرانے میں اس کا گزرا ہوتا ہے یا جس ماحول میں اس کا گزرا ہوتا ہے تو عموماً اس ماحول کو انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اسی دھارے میں وہ بہتا چلا جاتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا عقیدہ, اپنے گھر کا ماحول قبول نہیں کیا مشرکانہ, بلکہ اعلان بغاوت کیا ہے اور اپنے باپ کو بھی جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ آپ کیسے معبودان باطل کی پرستش کرتے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ پہلا امتحان تھا کہ اپنے گھر کا جو بھی ماحول ہے یا جو بھی موروثی عقائد ورثے میں ملے تھے مشرکانہ, آیا ابراہیم علیہ السلام اسی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں یا توحید کا علم ہے کہ جو کہ بلند کرتے ہیں. تو واقعتاً توحید کا علم بلند کیا ہے اور اپنے باپ کے عقائد کو قبول نہیں کیا. پھر اس کے بعد گھر کے ماحول سے اعلان بغاوت کر کے, اب بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جو باہر کا ماحول ہوتا ہے اس میں انسان رچ بس جاتا ہے, اور باہر کا ماحول کیا تھا اس عراق کے علاقے کا, یعنی لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے اور ستارہ پرستی تھی کہ جو کہ عام تھی. یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ ستاروں کو پوجتے تھے, کوئی چاند کو پوج رہا ہے تو کوئی سورج کو پوج رہا ہے. اور یہ پورا واقعہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 79 تک, یہ ضرور جا کے مطالعہ کیجئے گا. اور ایک کتاب کا بھی حوالہ میں ابھی دیے دیتا ہوں, استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی, یہ اس موقع کے اعتبار سے بہت ہی اہم کتاب ہے. اور اس کا مطالعہ, یہ جو بھی باتیں میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ پورا فلسفہ فلسفی اس قربانی کی وہ اس کے اندر موجود ہے. اس پر جو ہے وہ خطبات بھی موجود ہیں, آڈیو ویڈیو بیانات بھی موجود ہیں, ہماری ویب سائٹ پر وہاں جا کے آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ کتاب بھی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں, مکتبہ جات سے حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ سورۃ الانعام نوٹ کیجئے, آیت نمبر 76 سے 79, اللہ تعالیٰ یہ پورا واقعہ بیان کرتا. میں نے عرض کیا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا کہ یہ خود توحید پر تھے, موحد تھے, اور لوگوں کو جا کر ایسے سوالات کرتے تھے یا ایسی چیزیں ان کے سامنے رکھتے تھے کہ لوگ بھی سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ واقعتاً ہم غلط ہیں اور ابراہیم صحیح علیہ السلام. لہٰذا اسی کا یہ واقعہ ہے کہ اب ستارہ پرست لوگ ہیں, رات کا وقت ہے, ستارے چمک رہے ہیں, اور جو ستارہ پرست ہیں وہاں پر جمع ہیں اور پوجا پاٹھ چل رہی ہے ستاروں کی. اب ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرست لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے کہ بھائی حاضر ربی, یہ ستارے تو میرا رب ہے, یہ ستارہ تو میرا رب ہے. اب بظاہر تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تو خود شرک کا شکار ہو رہا ہے معاذ اللہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں یہ جو انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا کہ حاضر ربی حاضر ربی, یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے, اس حوالے سے خود رب کائنات کیا فرما رہا ہے کہ وہ تل کا حجتنا آتیناہ ابراہیم علی قومہ, کہ یہ حجت تھی ہماری, یعنی یہ ہماری دلیل تھی کہ جو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے عطا فرمائی, تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا سفر کرا سکیں اور ان کو سمجھا سکیں کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو لہٰذا یہ خود رب کائنات نے اس پر مہر ہے کہ جو کہ سب کرتی قطعاً ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ مغالطہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں حاضر ربی, یہ ستارہ میرا رب ہے, یہ چاند یا سورج میرا رب ہے, لہٰذا وہ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. نہیں, رب کائنات نے خود اس کی وضاحت ہے کہ جو کہ فرما دے. تو بہرحال یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے یہ نعرہ لگایا حاضر ربی, ستارہ پرستی چل رہی ہے. تو جب ستارے غائب ہو گئے, دن سورج کی روشنی نکلی, ستارے کی روشنی مان پڑ گئی, تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام ایک جملہ فلوٹ کرتے ہیں ستارہ پرست لوگوں کے درمیان کہ بھئی جو یہ ڈوبنے والے ہیں یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی حقیقت ہے کہ جو کہ منکشف کر دی ستارہ پرستوں کے اندر, حقیقت منکشف ہو گئی, یہ الگ بات ہے کہ حقیقت کا منکشف ہو جانا بالکل الگ بات, اور حقیقت کو قبول کر لینا یہ بالکل الگ بات ہے. حقیقت کی قبولیت اور یہ ہدایت ملتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اور جس کے اندر عرج ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ناہنجار لوگ, ان کو ہدایت نہیں ملی اللہ کی طرف سے, لیکن حقیقت منکشف ہو گئی کہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی بات تو صحیح ہے کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں, وہ ڈوبتے ہوں کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ جو خود ڈوب رہا ہو, اور یہ تو ستارے ہیں کہ جو غلام کی حیثیت سے وہ آقا کے حکم پر وہ گردش کر رہے ہیں, وہ کیسے جو ہے وہ خدا ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جملہ فلوٹ کر کے ستارہ پرستوں کے درمیان سے نکل گئے اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا, لیکن ہدایت نہیں ملی ان کو. پھر اب یہ گئے ہیں چاند پرست لوگوں کے پاس, چاند نکلا ہوا ہے, رات ہے اور وہ چمک رہا ہے اور اس کی پوجا پاٹ لوگ کر رہے ہیں. تو وہاں جا کے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا, فرمایا ہاذا ربی, بھائی یہ چاند میرا رب ہے. لیکن جب سورج نکلا ہے اور چاند کی روشنی مان پڑ گئی, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ان گمراہوں میں شامل ہو جاتا, میں بھی اس بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو جاتا. لہذا سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے. اب یہ گئے ہیں سورج پرست لوگوں کے پاس, دن کا وقت ہے, سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں ہاذا ربی ہاذا اکبر, کہ بھئی یہ میرا رب ہے اور یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے. یعنی کن دونوں سے؟ ستاروں سے بھی اور چاند سے بھی یہ بڑا ہے سورج, یہ میرا رب ہے. اور جب رات ہوئی, سن سیٹ ہوا, سورج بھی ڈوب گیا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 میں, اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر چھری چلانے سے پہلے جانور پر جو دعائیں پڑھتے ہیں, مصنون دعائیں, اس میں یہ آیت بھی جو ہے وہ شامل ہے. آپ نے اس مشرکانہ ماحول میں نعرہ مومنانہ بلند فرمایا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں تو اپنا چہرہ اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں یکسو ہو کے کہ جو اس پوری کائنات آسمان و زمین کی بنانے والی ہے, اور وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. لہذا یہ ہے کہ اس بغاوت کا یہ نعرہ تھا اصل میں, کہ جو نعرہ مومنانہ تھا یہ اصل میں اس مشرکانہ ماحول میں نعرہ بغاوت تھی کہ میں تمہارے ان مشرکانہ عقائد سے اعلان برات کرتا ہوں. لہذا یہ ستارہ پرستی کا جو بھی معاملہ تھا اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہے. یہ فکر و نظر اور نظریاتی سطح کا یہ دوسرا امتحان تھا, یعنی گھر کے ماحول کو بھی قبول نہیں کیا اور علاقے کے جو بھی ستارہ پرستی رائے تھی اس کو بھی قبول نہیں کیا. اب آئیے دوسرا جو ایک شرک کی قسم تھی کہ جو عراق میں بالکل رائج تھی, اور وہ تھا مذہبی شرک. اور یہ مذہبی شرک کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 52 سے اور 67 تک یہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ بیان کیا, میں اس کا خلاصہ ہے کہ جو کہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ مذہبی شرک یہ تھا کہ پوری قوم کا ایک اجتماعی بت خانہ تھا, اور ہر قبیلے کے چھوٹے بڑے بت تھے کہ جو کہ رکھے ہوئے تھے اس بت خانے میں, ایک بڑا بت بھی تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے تائب تھے اس بت پرستی سے, اور انتظار میں تھے کہ کب یہ پوری قوم جو ہے وہ جاتی ہے میلے ٹھیلے میں باہر بستی سے باہر, اور یہ سالانہ ایک کوئی ان کی تقریبات ہوا کرتی تھیں اور ایک جشن ہوا کرتا تھا, اور یہ بستی سے باہر جاتے تھے اور غل غباڑے کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اسی کے انتظار میں تھے. ایک موقع پر یہ پوری قوم باہر گئی اور ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کے اپنے ہاتھ میں اور بت خانے میں داخل ہوئے. اور تمام چھوٹے بڑے بتوں کو جو ہے وہ توڑ ڈالا. میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 ہے. فَجْعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا لیا اور بتوں پر پل پڑے اور ان کو جو ہے وہ توڑا, ریزہ ریزہ کیا. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, سوائے ایک بڑے بت کے اس کو سلامت رکھا تاکہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں. دیکھیں آگے الفاظ یہی ہیں کہ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ, کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ لوٹ سکیں, کہ واقعتاً سوچیں اپنے جیوں میں کہ بھئی ہم کیسی بے بس بتوں کی عبادت کرتے تھے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. تو لہٰذا اپنا جو کلہاڑا تھا وہ بھی بڑے بت کے اوپر لٹکا کے اس کو صحیح سلامت چھوڑ کے سارے بتوں کو توڑ کر یہ واپس آ گئے. اب جب قوم واپس آئی ہے تو اب آپ سوچیں, جب انہوں نے بت خانے میں وہ گئے ہوں گے, اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہیں, تو کیا ان پر قیامت ٹوٹی ہو, کیسا ایک غم اور غصہ ان کے اندر, انتقام وہ پیدا ہوا ہوگا. اس کا نقشہ آتا ہے, قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قوم نے کہا کہ بھئی یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے, اور جس نے بھی کیا وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. تو کہنے والوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے پایا ہے کہ وہ ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے, وہ ان ہمارے بتوں کے حوالے سے ایسی باتیں وہ کرتا رہتا تھا, لگتا ہے اسی نے کیا ہو. تو قالوا فات به على اعین الناس لعلهم يشهدون. تو قوم نے کہا کہ بھئی لے کر آؤ اس نوجوان کو کہ تاکہ سب مشاہدہ کریں کہ یہ ظالم کون ہے کہ جو کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اس نے یہ کام کیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا قوم کے سامنے, اب وہ کھڑے ہیں اور قوم پوچھ رہی ہے, قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم. قوم نے کہا کہ ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے, یہ تو نے کیا ہے. تو قال بل فعلوه كبيرهم هذا فسألوهم ان كانوا ينطقون. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, یہ بڑا بت ہے کہ جو کہ سلامت ہے, تو لہٰذا جو بھی یہ کچھ ہوا ہے اس سے, اس اپنے بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے, جو قرائن بتا رہے ہیں, جو ثبوت ہے, جو اعلی واردات ہے, وہ بھی اس بڑے بت سے برآمد ہوا کلاڑا اسی نے کیا ہوگا, پوچھو اس سے اگر یہ بول سکتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کے الفاظ آگے کیا ہیں, یعنی یہ توحید کا سفر ہے کہ جو کہ کرانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا. رب کائنات فرما رہے ہیں فرجاؤ الی انفسہم, تو قوم اپنے جیوں میں لوٹی ہے, انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا. یہ کیا بات کر دی ابراہیم علیہ السلام نے, ہم ان معبودوں سے کیسے جو ہے وہ سوال کریں, کیسے پوچھیں. ہم جب بھی ان سے کوئی سوال کرتے ہیں کبھی بھی آج تک ہم نے ان کا رپلائی نہیں سنا, کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھو ان سے, ہم کیسے پوچھیں. تو بہرحال حقیقت کیا ہو گئی, منکشف ہو گئی قوم پر کہ جو بول نہیں سکتا, کوئی جواب نہیں دے سکتا, اپنا دفاع نہیں کر سکتا, وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں. لیکن حقیقت کا منکشف ہو جانا یہ الگ بات ہے, حقیقت کا قبول کر لینا یہ بالکل الگ بات ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم, تو وہ اپنے سروں پر اوندھے کیے گئے, ہدایت قبول نہیں کی, اور ضد میں آ کے انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے, کیسے ہم ان سے پوچھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہی سننا تھا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, کہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم ایسے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے. او بھائی یہ تمہیں نفع نقصان تو بہت دور کی بات ہے, یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے, اپنے آپ کو بچا نہیں سکے, تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے, تمہارا کیا دفاع کریں گے. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. اور آگے الفاظ یہ ہے کہ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تف ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کیسے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حقیقت منکشف ہو گئی, اور حقیقت کو انہوں نے قبول نہیں کیا, ضد پر جو ہے وہ آ گئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ آئے گا کہ وہ آگ کا الاؤ جلایا گیا اور اس میں پھر جو ہے وہ ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. لہٰذا یہ تیسرا مرحلہ تھا, گھر کا جو مشرکانہ ماحول اس سے بھی اعلان برات, جو علاقے کا ستارہ پرستی ہے اس سے بھی اعلان برات, پھر قوم کی جو مذہبی شرک ہے اس سے بھی اعلان برات, اب ایک اور شرک ہے اور اسی پر ہم موضوع کو مکمل کر لیں گے آج کے, اور وہ شرک تھا اس زمانے کا سیاسی شرک. اور یہ سیاسی شرک یہ تھا کہ عراق کے مختلف جو بھی بادشاہ وہاں پر ہوتے تھے ان کا ایک لقب ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا نمرود, اور بہت سے نمارد, یہ نمرود کی جمع ہے نمارد, بہت سارے گزرے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ گزرے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا کیا, فرعون, فرائین مصر, بہت سارے فرائین گزرے ہیں ناموں کے ساتھ مختلف. موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے تو فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوئی, لہذا ایک وہ فرعون تھا کہ جس نے پالا, اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو پھر اسی فرعون کے بیٹا, وہ بھی فرعون, اس سے وہ ٹاکرا ہوا, لہذا وہاں فرائین مصر کہلاتے تھے مختلف ناموں کے ساتھ. تو یہ ایک نمرود تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل تھا. اب اس نے جو ہے وہ نوٹ کیا کہ بھئی یہ نوجوان میری سلطنت میں, میں خدائی کا دعوے دار وہ کر کے اپنے آپ کو بیٹھا ہوا تھا, سیاسی شرک کر رہا تھا اور ہیومن سوورینٹی کا یہ تصور تھا اس وقت. لہٰذا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کال کیا دربار میں بھرے کہ بھئی میں بھی تو دیکھوں یہ کون ایسا نوجوان ہے کہ جو میری خدائی کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے خدا کا تعارف کراتا. تو بہرحال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, آپ سوچیں فل پروٹوکال ہے بادشاہ کا, دربار سجا ہوا ہے, درباری موجود ہیں, وزراء موجود ہیں اور سارے گردن جھکائے ہوئے, اور ابراہیم علیہ السلام سینہ تان کے کھڑے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. یہ بڑا خوبصورت مکالمہ ہے, بڑا دلچسپ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاہ اللہ الملک, کہ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں. اس کالا ابراہیم, یعنی جب اس نے کہا کہ ذرا تعارف پیش کرو تمہارا رب کون ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, بھائی میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا. تو اس نے ضد ہو کے کہا کہ کالا انا یحیی و یمیت, ارے بھائی یہ تو میں کرتا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اور اس پر اس نے دلیل کے طور پر یہ کیا کہ ایک وہ شخص کے جو کسی جرم کی وجہ سے سولی پر چڑھنے والا تھا اس کو بلایا اور اس کو زندہ چھوڑ دیا, اور ایک معصوم انسان کو باہر سے پکڑ کے کہ جس کا کوئی جرم نہیں تھا اس کو پکڑ کے وہ سولی دے دی. اور یہ دلیل کے طور پر یہ عمل پیش کیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ تم کہتے ہو میرا رب یہ کرتا ہے زندگی اور موت دیتا ہے, یہ تو میں کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں دلائل بہت سارے ہو سکتے تھے کہ کہاں وہ میرا رب کہ جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں وہ ایک حقیر پانے کی بول سے پورا انسان بناتا ہے, اور کہاں تم نے ایک بنے بنائے انسان کو پکڑ کے سولی دے دی اور چھوڑ دیا. کوئی حماقت والی بات, کوئی عقل والی بات تم کرو, انتہائی حماقت والی بات ہے یہ, لیکن کوئی ایسے دلائل نہیں دیے کہ جب مخالف جو ہے وہ ضد پر اتر آئے تو پھر یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی دلائل یا خیر کی پھر جو ہے وہ کوئی امید نہیں رہتی. پھر مخالف کا منہ بند کرنے کے لیے پھر مناظرانہ ایک اسٹائل ہے کہ جو کہ اپنایا جاتا ہے, ایک ایسا سوال ریز کیا جاتا ہے کہ جس کا جواب ہی بننا پڑے. اور یہی طرز عمل ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم زندگی اور موت دیتے ہو تو فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, بھائی میں جس رب کا تعارف پیش کر رہا ہوں وہ اللہ میرا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تم اپنے رب کے دعوے دار ہو, تم رب ہو تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب ذرا آگے کے الفاظ نوٹ کریں, قرآن اس نمرود کا جو فیس ایکسپریشن ہے اس سوال پر وہ اس کا نقشہ کھینچتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر, کافر اس سوال پر بالکل مبہوت ہو کے رہ گیا. مبہوت کہتے ہیں حقہ بکا, یعنی بعض دفعہ ایسا سوال سامنے آتا ہے کہ انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. پہلے تو بہت بول رہا ہوتا تھا لیکن جیسے ہی سوال آیا اب اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, بالکل ششدر رہ گیا, مبہوت, کوئی جواب بن نہیں پڑا. لہٰذا یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ فرمایا کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. نمرود بادشاہ وقت کے سامنے بھی حقیقت ابراہیم علیہ السلام نے منکشف کر دی, لیکن حقیقت کا منکشف ہو جانا یہ الگ بات ہے اور حقیقت کو قبول کرنا یہ الگ بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. باقی اس پورے واقعے سے ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی فکر و نظر کے امتحانات آتے ہیں, آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, فکر و نظر کے امتحان میں اللہ کی طرف بندہ جاتا ہے یا غیر اللہ کی طرف بندہ جاتا ہے. یہ قدم قدم پر بچہ نہیں ہو رہا کسی گھرانے میں, تو لہٰذا اللہ سے مانگنے کے بجائے کیا کیا جاتا ہے, مزاروں پہ جا کے منتیں مانگی جاتی ہیں, چادریں ہیں کہ جو کہ چڑھائی جاتی ہیں, نذرانے ہیں کہ جو کہ دیے جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً فکر و نظر کے امتحان میں فیل ہوتے ہوئے پائے جاتے ہیں, الا ماشاء اللہ جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے وہ محفوظ ہے. لیکن عموم میں یہ کیفیات ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں فوراً نگاہ کہاں جاتی ہے کہ میں فلاں بابا کے مزار پر گیا تھا اور میں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد عطا فرما دی اور داتا کی بخشش ہے. جی انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہے وہ شرک. اور پھر قبر پرستی کے جو معاملات مزاروں پر جو ہے وہ ہو رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ نذرانے, سونے چاندی پیسے سب لٹائے جا رہے ہیں, قبر پرستی چل رہی. پھر یہ ہے کہ بیمار ہم ہوتے ہیں تو مصلی کا بھی یاد آتا ہے, یا ہمارا کوئی ریلیٹو بیمار ہوتا ہے تو جائے نماز کا بھی یاد آتی, فوراً اللہ یاد نہیں آتا الا ماشاء اللہ. اللہ یاد کا بات ہے کہ تمام ڈاکٹر جب یہ جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے اپنی جو بھی کوشش تھی وہ کر لی, اب آپ کیا کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے, پھر مصلی یاد آتا, پھر اللہ یاد آتا. اور اسی فکر و نظر کے امتحان میں ہم فیل ہو رہے ہوتے. بندہ مومن کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ رجوع کس کی طرف کرے, وہ اللہ کی طرف کرے. دیکھیں یہ پیاس ہمیں لگتی ہے تو ہمارا ایک ویژن کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پانی میں پیوں گا تو یہ پیاس بجھے گی. غلط ہے یہ بات, یہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھے گی, اللہ کے بجھائے بجھے گی. اللہ کے بجھائے یہ پانی ہے کہ جو کہ پیاس میری بجھائے گا, ورنہ اس پانی کی کیا تاثیر ہے مجھے بتائیے, اس کھانے کی کیا تاثیر ہے کہ جو کہ میری پیٹ کی آگ بجھائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن شامل ہوگا تو یہ پانی میری پیاس بجھائے گا اور یہ کھانا مجھے میرے لیے شفا بن جائے گا. یہ بالکل اینگل تبدیل ہو جاتا ہے بندہ مومن کا. یہ ہے فکر و نظر کا امتحان. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, ایک اللہ کے اور رسول کی چاہت ہے, شریعت کی چاہت ہے, ایک قبیلے کی چاہت ہے, بیگم صاحبہ کی چاہت ہے, گھرانے کی چاہت ہے کہ شادی بیاہ میں غل غپاڑے ڈانڈیے سب کچھ ہوں گے, اور ایک اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ سادگی کے ساتھ شادی ہو. تو اس فکر و نظر کے امتحان میں میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گریبان میں جھانکوں, ہم سب اپنے اندر جھانکیں کہ کیا اس امتحان میں ہم فیل ہو رہے ہوتے ہیں یا کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اسی معاشرے کے بہاؤ میں بہ رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت پورا ہوا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو داستان عظیمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اس سے یہ سبق ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ عملی امتحانات اگلی نشست میں وہ بیان ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.